أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه وسلم وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات على محمد یہ ایک مفصل حدیث کا ایک مختصر سا حصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا اور جو منبر کے پیچھے بھی یہ حدیث آویزاں ہیں. اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے, خاصہ اور عامہ دونوں کے نزدیک فریقین نے اسے نقل کیا ہے, اور بہت ہی مشہور و معروف یہ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, صلی اللہ محمد وآل محمد. اور اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے. اگر کسی روایت پر یقین نہ ہو تو اسے قال نہیں کہا جاتا بلکہ رویہ کہا جاتا ہے, یعنی روایت کی گئی ہے. رویہ عن النبی, رویہ عن الامام, یعنی امام سے روایت کی گئی ہے. تو اس میں جب راوی کو کسی حدیث کے بارے میں صدور کا یقین نہیں ہوتا ہے, کیونکہ حدیث اور آیت کے متعلق یعنی قرآن مجید اور حدیث میں بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن مجید قطیع السند ہے اور دلالت میں آپ کو اختلاف ملے گا. تو ظنی الدلالہ مانا جاتا ہے لیکن قطیع السند ہے قرآن مجید. لیکن حدیث کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ ظنی الصدور ہے. ہو سکتا ہے کہ اصل متن اور وہ متقن ہو تو قطعی الدلالہ تو ہو سکتا ہے, لیکن دلالت قطعی ہو سکتی ہے لیکن سند ظنی ہے. یعنی سند کے بارے میں آپ پورے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضور ہی نے ارشاد فرمایا ہے. تو اس لیے یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ جس حدیث پر راوی کو صدور کا راوی کو خود راوی کو جب یقین ہوتا ہے تو وہ قالا کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ آپ کو نبی کریم نے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرا حصہ ہے, میرے وجود کا حصہ ہے. یہ تو ہماری اپنی اردو کی تعبیرات ہوتی ہیں جس سے ہم کہتے ہیں کہ جگر کا ٹکڑا یعنی وجود کا حصہ. یہ اردو کی تنگ دامنی کی وجہ سے کہا جاتا ہے, ورنہ پارے تن یعنی وجود کا ایک حصہ, میرے وجود کا ایک حصہ ہے, میرا جز ہے فاطمہ. کبھی کہا گیا فاطمہ تو ان ابنتی فاطمہ سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین وہیا بضعت منی وہیا قرۃ عینی, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہیا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی, میرے دل کا ٹکڑا ہے, میوہ قلب ہے. ثمرۃ فؤادی یعنی میرے دل کا میوہ ہے, میوہ دل ہے, خلاصہ وجود ہے, یعنی وجود کا خلاصہ ہے, میری زندگی کا سمجھے ماحصل ہے. یعنی نبی کریم نے جو تو تبلیغ کی ہے، اس تبلیغ کا نچوڑ جو ہے وہ شہزادی کی شکل میں اسلام کے سامنے پیش
ہے.
ہزاروں شاگرد ہوتے ہیں، لاکھوں شاگرد ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک شاگرد کے بارے میں استاد کہتا ہے کہ یہ میری پوری تعلیمات اور میرے پورے جو میں نے درس دیا ہے عمر بھر، اس کا ماحصل یہ شاگرد ہے. پوری زندگی کا ماحصل یہ ہے، جو کچھ بھی میں نے محنت کی ہے اس محنت کا نتیجہ، ثمرا، میوہ. کیونکہ درخت آپ اگاتے ہیں، کیوں اگاتے ہیں آپ درخت کو؟ پھل کے لیے. جو پھل حاصل ہوتا ہے درخت سے وہ ماں حاصل سمجھا جاتا ہے. یعنی درخت کو اگانے کا اور درخت کو پروان چڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے پھل حاصل ہو. پھل کیا ہے؟ نتیجہ ہے درخت کا. یہ جو درخت نے زحمتیں برداشت کی ہیں، لو کے تھپیڑے کھائے ہیں، ہواؤں کے جھنڈ سے ہوا کا جو مقابلہ کیا ہے اور حوادثات کا جو مقابلہ کیا ہے، تند و تیز ہواؤں کے مقابلے میں جو کھڑا رہا ہے، دھوپ کو جو برداشت کیا ہے، یہ سب کچھ جو درخت نے برداشت کیا ہے اس پھل کی وجہ سے، نتیجہ جو ہے وہ پھل ہے اس کا، وہ پھل ہے. اگر وہ پھل حاصل نہ ہو، وہ ثمرہ اگر حاصل نہ ہو، تو اس درخت کے اگانے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ جو استاد درس دیتا ہے، اپنا خون جگر تھوکتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کس لیے؟ تاکہ کوئی ایک شاگرد بہرہ مند ہو اور اس قابل بنے کہ استاد کی محنت چیز ہو جائے، استاد کی محنت چیز ہو جائے. ورنہ ہزاروں کو پڑھایا، کوئی ایک بھی قابل نہ نکلے تو پھر پڑھانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ 10 سال پڑھایا، 20 سال پڑھایا، 23 سال، 24 سال، 25 سال، 30 سال، اتنے سال آپ نے درس دیا، اتنے لوگوں کو پڑھایا، اگر اس میں ایک بھی قابل نہ نکلے تو پھر فائدہ کیا ہے اتنا درس دینے کا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ چنانچہ امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولادت بھی سیدہ کی ولادت، شہزادی فاطمہ زہرا کی ولادت کے ہی روز ہوئی ہے، اور آپ کے جو فرزند کہے جا سکتے ہیں، کہ امام خمینی نے 2 شاگردوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ میری زندگی کا ماحصل ہے. جسے شہید مطہری کے بارے میں کہا کہ شہید مطہری حاصل عمر محسوب مشود، یعنی وہ میری زندگی کا ماحصل سمجھے جا سکتے ہیں، وہ میری زندگی کا ماحصل تھے، میری محنت کا ماحصل تھے. یہ جو میں نے 10 سال 15 سال جو میں نے پڑھایا ہے، تو نتیجہ شہید مطہری کی شکل میں نکلا ہے نا. نتیجہ فلاں فقیہ عالی قدر کی شکل میں نکلا کہ ایک شاگرد فقیہ عصر کہلایا، مفکر دوراں کہلایا، تو نتیجہ حاصل ہوا نا، میری زندگی کا ماحصل ہے. اب آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی سنگلاخ وادیوں میں زحمتیں برداشت کیں، پتھر کھائے، سر پہ کچرا پھینکا گیا، محنت کی، مشقت کی، درد سہے، دکھ سہے، زخم لگے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ کتنے لوگوں نے آپ سے درس حاصل کیا؟ آپ معلم بن کے بھیجے گئے تھے نا عرب کی سرزمین پر. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم کو بعنوان پیغمبر بھیجا تھا، بعنوان رسول بھیجا تھا، بعنوان معلم بھیجا تھا، تاکہ یہ کتاب کی تلاوت کرے اور تمہارے نفوس کا تزکیہ کرے، یعنی تمہیں اخلاق سے آراستہ کرے، تمہیں ایک کامل انسان بنائے جیسا اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے، جیسا اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے. ایسی تعلیم دو جیسے اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے. معلم بنا کے بھیجا نا تعلیم دینے کے لیے. حضور نے تعلیم دی اسماء افہم، ایک ایک شخص کو ہلا ہلا کے، شانہ ہلا ہلا کے پڑھایا، پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، سمجھایا کہ نہیں سمجھایا، پیغمبر نے محنت کی یا نہیں کی، پیغمبر نے زحمت برداشت کی یا نہیں کی، پیغمبر نے تزکیہ نفوس کیا یا نہیں کیا. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کی زحمتوں کا ما حصل کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا. کوئی ایک شاگرد تو بتائیے جو جس کو پیش کیا جا سکتا ہو کہ یہ نبی کا شاگرد ہے، یہ 124,000 انبیاء کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. یہ جو اتنے معلم آئے پڑھانے کے لیے، کوئی ایک شاگرد تو اس لائق بتائیے کہ جو ان کا شاگرد کہے جائے، جسے ان کا شاگرد کہا جا سکے. کوئی ہے ایسا کہ جسے نبی کا شاگرد کہا جائے؟ امت میں کوئی ہے؟ کوئی ایک ایسی خاتون کا نام لیجئے کہ جس کو حضور نے قرآن مجید کی ایسی تعلیم دی ہو کہ مجسمہ قرآن بن گئی ہو. ایک ایسا مرد بتائیے کہ جس کو حضور نے تعلیم دی ہو اور اسے ایسا سکھایا ہو کہ قرآن کی عملی تفسیر بن گیا ہو، بولتا قرآن بن گیا ہو، بولتا قرآن بن گیا. کوئی ایک ایسا شاگرد تو بتاؤ. تو عزیزان گرامی، اگر ایک شاگرد بھی ویسا نہ بتا سکیں جیسا حضور چاہتے تھے، جیسا بنانا حضور چاہتے تھے، جیسا اللہ چاہتا تھا کہ پیغمبر کو معلم بنا کے بھیجا جائے تاکہ پیغمبر کتاب کی تلاوت کر کے اس طرح سے احکام کو پیش کریں کہ صرف سن کر، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑانے والے نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں، ایسے عمل کریں کہ جیسے عمل کرنے کا حق ہو، ایسا تزکیہ کیا جائے کہ جیسے تزکیہ کرنے کا حق ہو، ایسے پاک بنائیں جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ ویسے پاک رہیں جیسے اللہ چاہتا ہے، ایسا تزکیہ کریں جیسے اللہ چاہتا ہے کہ تزکیہ ہو. تو بتائیں کوئی ایسا نفس ہے کہ جس کو پاکیزہ نفس کہا جا سکتا ہے؟
نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ صلوات.
تو میں تو خلاصہ مطلب یہی کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تزکیہ نفس اور تعلیمات کا اگر کوئی نچوڑ کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے، پورے شاگردوں میں سے کوئی ایک شاگرد کا اگر نام لیا جا سکتا ہے، اور اگر پیغمبر اسلام کی تعلیمات کا کوئی ماہ حصل ہے، 124,000 پیغمبروں کا اگر کوئی ماہ حصل ہے، تو مردوں میں یا علی ابن ابی طالب ہے یا خواتین میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہ ثمرۂ وجود پیغمبر ہے، نبی کی زحمتوں کا ثمرہ ہے فاطمہ زہرا. اسی لیے کہا جاتا ہے، عرفاء عالم کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب بھی انسان کامل تھے، فاطمہ زہرا بھی انسان کامل تھی. انسان کامل کے لیے مرد اور عورت کی شرط نہیں ہے، عورت بھی انسان کامل بن سکتی ہے، مرد بھی انسان کامل بن سکتا ہے. تو فاطمہ زہرا بھی انسان کامل تھی اور امیر المومنین بھی انسان کامل تھے. اسی لیے فاطمہ کو علی کا کفو کہا جاتا ہے. اگر علی کی زوجہ کوئی کہلا سکتی ہے تو وہ فاطمہ زہرا، اور فاطمہ زہرا کا اگر کوئی شوہر کہلا سکتے ہیں تو علی ابن ابی طالب کی. اسی لیے کہتے ہیں کہ علی عقل کل ہے اور فاطمہ نفس کل ہے. رفع کہتے ہیں فاطمہ نفس کل ہے اور علی عقل کل ہے. یہ عقل کل کے لیے بھی انسان کامل کا ہونا شرط ہے اور نفس کل کے لیے بھی عقل کامل کا ہونا شرط ہے اور انسان کامل کا ہونا شرط ہے. تو لہذا ایک نفس کل کی منزل پہ ہے تو ایک عقل کل کی منزل پر ہے. فاطمہ عاطفے کی انتہا پر ہے اور امیر المومنین عقل کل کی انتہا پر. صلوات پڑھے محمد. اب یقیناً ان کی آغوش کے جو پروردہ ہوں گے، مرج البحرین یلتقیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ امیر المومنین اور فاطمہ زہرا کی جو تربیت کے نمونے ہوں گے، یا وہ حسن مشتبہ کہلائیں گے یا حسین شہید کربلا کہلائیں گے، اور انہی کے مجموعے کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد. یہ ہے نتیجہ، یہ ہے شجر طیبہ کہ جو درخت رسول اکرم نے اگایا. تو ذات رسول معلم ہیں اور انہوں نے دو شاگردوں کو پیدا کیا، ایک فاطمہ زہرا اور ایک امیر المومنین، اور ان شاگردوں کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ حسن و حسین کی صورت میں برآمد ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین قسیم الجنت والنار ہے، قسیم الجنہ ہے، قسیم جنت والنار، یعنی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے علی ہیں اور فاطمہ خاتون جنت ہے. کیسے خاتون جنت بنی؟ ایسے خاتون جنت ہے کہ جنت ان کی مشتاق ہے. ایسا نہیں کہ وہ جنت کے لیے بنائی، جنت ان کے لیے بنائی گئی، جنت ان کی خدمت کے لیے بنائی گئی. وہ جائیں تو جنت کی آبرو اور جنت کی عظمت میں اضافہ ہو، اور وہ ان کے بغیر جنت ویران ہے. ان کی وجہ سے جنت جنت کہلائی، جس جگہ فاطمہ ہو اسی جگہ کا نام جنت ہے، ورنہ کوئی وہاں کیوں جائے جہاں فاطمہ زہرا کا وجود نہ ہو. تو جناب امیر المومنین اور جناب فاطمہ زہرا، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے بہشتیوں کو وجود میں لایا ہے، جنتیوں کو وجود میں لایا ہے. ان کی پیروی کرنے والے جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ رہنے والے جنت میں جائیں گے. زوجہ کیسی ہونی چاہیے؟ تو فاطمہ زہرا کی طرح. بیٹی کیسی ہونی چاہیے؟ تو فاطمہ زہرا کی طرح. ماں کیسی ہونی چاہیے؟ تو فاطمہ زہرا کی طرح. فاطمہ زہرا کامل ترین وجود ہے. خواتین میں کوئی ذات ماؤں کے لیے اگر نمونے مثال ہے، نمونے عمل ہے، تو وہ زوجہ کے لیے نمونے عمل نہیں ہے. کوئی زوجہ کے لیے نمونے عمل ہے تو وہ بیٹی ہونے کے لیے نمونے عمل نہیں ہے. آسیہ بحیثیت زوجہ نمونے عمل ہے، تو آسیہ کو بطور آسیہ کو نمونے عمل کے طور پہ پیش کریں گے آپ، تو ایک صفت کا اظہار ہوگا. مریم کو بحیثیت ماں پیش کریں گے تو زوجہ کی حیثیت سے نہیں پیش کر سکتے. کسی کو کوئی ماں کے لیے نمونہ ہے، کوئی بیٹی کے لیے نمونہ ہے، تو کوئی زوجہ کے لیے نمونہ ہے. لیکن فاطمہ زہرا تمام صنف نسواں کے لیے نمونے عمل و نمونے مثال ہے. بیٹی ہو تو فاطمہ کی طرح، ماں ہو تو فاطمہ کی طرح. صلوات ہوگا. اور کوئی زوجہ ہے تو فاطمہ زہرا کی جیسی زوجہ، کہ جو امیر المومنین خیبر کو فتح کر کے جب آتے ہیں، مال غنیمت میں سب سے زیادہ حصہ آپ کا بنتا ہے، لیکن سب راہ خدا میں خرچ کر کے واپس لوٹتے ہیں. تو داد و فریاد ہونا چاہیے گھر میں کہ آخر اتنا مال تقسیم ہوا، یہاں کیا لے کے آئے. اور جب مال نہیں آیا تو کوئی زوجہ گھر میں داخل ہونے ہی نہیں دیتا. لیکن خیبر فتح ہوا ہے، اتنا مال غنیمت ملا ہے، لیکن امیر المومنین سب خرچ کر کے واپس آ رہے ہیں، سب راہ خدا میں خرچ کر کے واپس آ رہے ہیں، کوئی چیز لے کے نہیں آتے. لیکن جب زوجہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا مال غنیمت، تو کہا سب راہ خدا میں خرچ کر دیا. تو کہا میں بھی یہی نیت لے کے بیٹھتی تھی کہ آپ لائیں گے تو میں اس میں سے کچھ حصہ اپنے لیے نہیں رکھوں گی، تو قبل اس کے کہ میں راہ خدا میں خرچ کرتی، آپ نے مجھ پر سے میری ذمہ داری کو اٹھا لیا اور خود آپ خرچ کر کے آئے ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات. جب اتنا عظیم کردار ہمارے سامنے ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں کیا اس کردار کو پسند کرتی ہیں؟ کیا شہزادی کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتی ہیں؟ کیا شہزادی ہماری خواتین کے لیے نمونے عمل ہے؟ کیا لوگ پسند کرتے ہیں شہزادی کو؟ کیا لوگ چاہتے ہیں کہ شہزادی جیسی بنے؟ ہم وہ طریقہ اختیار کریں، وہ روش اختیار کریں، وہ سلیقہ اختیار کریں، وہ مزاج میں اپنے آپ کو ڈھالیں جو مزاج شہزادی کونین کا تھا. کیا ہماری خواتین اس بات کو پسند کرتی ہیں کہ ہم وہ طریقہ عمل اختیار کریں، اپنی زندگی کے لیے وہ ضابطۂ حیات اختیار کریں جو ضابطۂ حیات شہزادی نے اختیار کیا تھا، جو روش شہزادی نے اختیار کی تھی؟ کیا ہماری خواتین اس کے لیے تیار ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ اس کے لیے تیار ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ شہزادی کونین کو اپنے لیے نمونے عمل قرار دیتا، تو آج جو معاشرے کی مشکلات ہیں وہ مشکلات ختم ہو جاتی. یہ جو مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم نے شہزادی کا راستہ چھوڑ کر غیروں کا راستہ اختیار کر لیا. ہم نے شہزادی کونین کو اپنے لیے بطور مثال، ان کو ان کی زندگی کو اپنے لیے بطور مثال نہیں اختیار کیا ہے، ان کو اپنا نمونے عمل نہیں بنایا ہے. عمل کسی اور کے نہج پر ہو رہا ہے، یعنی کسی اور کے طرز کا لباس پہنا جا رہا ہے، ویسا لباس پہنا جا رہا ہے، فکر ایسی بنائی جا رہی ہے، اپنے آپ کو اس مزاج پر ڈھالا جا رہا ہے جو غیر سیدہ ہے، یعنی سیدہ کے علاوہ کسی اور غیروں کو، بلکہ دشمنان سیدہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا جا رہا ہے. جو سیدہ کی روش کے جو لوگ مخالف ہیں ان کے، ہم کیسے چلتے ہیں، ہم کیسے بیٹھتے ہیں، ہم کیسے اٹھتے ہیں، ہمارا طریقہ زندگی کیسا ہے، ویسا ہے جیسے غیروں کا ہے. شہزادی کے نہج پر کوئی چلنے کے، کوئی لڑکی یہ نہیں چاہتی کہ ہماری زندگی شہزادی کی طرح گزرے. شہزادی اپنی زندگی میں، دنیا میں سب سے زیادہ عمل کیا، کس چیز کا عمل زیادہ کیا کرتی، کون سا کام ہے جو زیادہ سیدہ کو پسند تھا؟ تو شہزادی کہتے ہیں مجھے زندگی میں جو چیزیں پسند ہیں وہ نماز بہت پسند ہے، عبادت خدا بہت پسند ہے، تسبیح و تحلیل بہت پسند ہے، اس کے بعد جو ہے وہ زیارت رسول بہت پسند ہے، اور انفاق بہت پسند ہے. لوگوں میں انفاق خرچ کرنا راہ خدا میں، یہ سیدہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. جو چیز سیدہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اتفاق سے ہم کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. وہ ہمیں سب سے زیادہ ناپسند. سیدہ کو نماز پسند ہے، نعوذ باللہ ہم کو نمازی سے نفرت. سیدہ کو زیارت رسول پسند ہے، مگر ہم میں سے کسی کو زیارت رسول کا اشتیاق ہی نہیں ہے. کسی کے دل میں تمنا کہ خبر رسول کی زیارت کا شرف ملے؟ کسی کے دل میں تمنا ہے کہ مدینہ جائے، خبر رسول پر لپٹ کے روئے؟ آج کا دن خبر رسول پر ہمیں ہونا چاہیے تھا. آج کا دن ہمیں پرسہ دینے کے لیے خبر سیدہ خبر رسول پر جانا چاہیے تھا کہ فاطمہ زہرا کا پرسہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر. خبر رسول کی زیارت اور انفاق راہ خدا میں، یہ شہزادی کو بہت پسند ہے. ہم کو ان تمام چیزوں سے نفرت ہے جو سیدہ کو پسند تھی. تب آپ بتائیے کہ پھر جنت کا اشتیاق، خاتون جنت سے نفرت کر کے کیسے پہنچا جا سکتا ہے جنت میں، جبکہ خاتون جنت آپ سے راضی نہیں. جس سے خاتون جنت راضی نہ ہو وہ جنت میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا جس سے خاتون جنت راضی نہ ہے؟ جنت فاطمہ کے گھر کا نام ہے، گھر میں فاطمہ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تو جن کو عبادت پسند نہیں ہے، جن کو تلاوت پسند نہیں ہے، فاطمہ زہرا نے ایسے تعلیم دی تھی کہ گھر کی خادمہ قرآن کی زبان میں گفتگو کرنے لگی تھی. یہ تعلیم سیدہ کا معیار تھا. اور بیٹی کے شوق اور ذوق کو دیکھتے ہوئے جب سیدہ نے رسول اللہ کی خدمت میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی خادمہ عطا فرمائیں، تو حضور نے کہا کہ فاطمہ تمہیں خادمہ چاہیے یا اس سے بہتر چیز جو تمہاری معاون ہو وہ چاہیے، جو ہر وقت تمہارے کام آئے، جو ہر وقت تمہاری تھکن کو دور کر دے؟ تو کہا کہ وہ چیز بتائیے، وہ چیز تعلیم دیجئے جو جس سے خادمہ کی ضرورت ہی نہ رہے. تو تسبیح فاطمہ کی تعلیم دی گئی. یہ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ یہ سستی کو دور کرنے والی چیز کا نام ہے، یہ تھکن کو دور کر دینے والی تسبیح ہے. یہ تسبیح وہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کو نہ خادمہ کی ضرورت ہوتی ہے نہ خادم کی ضرورت رہ جاتی ہے، یا ایسا نشاط حاصل ہوتا ہے اور ایسی فرحت محسوس ہوتی ہے کہ ذکر خدا کی میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے، وہ قوت حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر کی طاقت، الحمدللہ کی طاقت، سبحان اللہ کی طاقت، یہ جب طاقت حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان کو کسی معاون کی ضرورت نہیں رہ جاتی. صلوات پڑھے محمد. فاطمہ زہرا اس شخصیت کا نام ہے. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ فاطمہ وہ ہے جو برائیوں سے دور رہتی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ سے ہر بدی کو، ہر برائی کو، ہر گناہ کو، ہر ناپسند شے کو اپنے سے دور کر دیا. پوچھا گیا امام صادق سے زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ایسے پیشانی سے نور ساتے ہوتا تھا کہ آسمانوں میں فرشتوں تک وہ نور پہنچتا تھا. التی قامت فی محراب ربها، جب وہ محراب پروردگار میں پہنچتی تھی تو ایسا نور ساتے ہوتا تھا کہ آسمانوں سے ٹکراتا تھا.
نعرہ تکبیر،
عظمت سیدہ، عظمت فاطمہ زہرا کا کون ادراک کر سکتا؟ کتنی زحمتیں آپ نے برداشت کی، شہدائے احد کو پانی پلایا، کھانا پکا کے دیا کرتی تھی، رسول اللہ کی خدمت کیا کرتی تھی. بعثت کے پانچویں سال میں آپ کی ولادت ہوئی. ولادت کے بعد جب اس وقت ولادت ہوئی ہے اس وقت رسول اکرم کس قدر مشکلات میں گرفتار تھے، کس قدر پریشانیوں میں گرفتار تھے، مشرکین نے مکہ سے مقابلہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کی ولادت کے بعد شیب ابی طالب کی کٹنائیوں کا دور شروع ہوا، وہ دور کے جس وقت میں کھجور کی گٹلی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، جس وقت پتے کھا کے گزارا کیا کرتے تھے، ایسے مشکل ترین دور میں شہزادی کا بچپن گزرا ہے. بچپن کا وہ دور کہ جب رسول پتھر کھا کے آتے تھے اور جسم سے خون رسا کرتا تھا تو فاطمہ زہرا مرہم پٹی کیا کرتی تھی، نبی کریم کے زخموں کو مرہم رکھا کرتی تھی. بچپن ہی سے آپ نے شرک و کفر سے مقابلہ کیا اور زندگی کے آخری دور میں منافقوں کے ساتھ مقابلہ کیا. جب رسول کی پشت بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کی اور ان کا ساتھ دیا، ان کی معاون بنی، اور جوانی میں امامت کا ساتھ دیا اور امیر المومنین کے حق کا دفاع کیا، مسئلہ فدق کو لے کر دربار میں پہنچی، شہزادی نے حق کے لیے جد و جہد کی، امیر المومنین کا ہاتھ تھاما، اولین مدافع توحید کہلائی، اولین مدافع ولایت کہلائی، اولین مدافع اسلام کے امیر المومنین کا ہاتھ تھامے، نظام ولایت کے قیام کے لیے امیر المومنین کا ہاتھ تھام کر مدینے کے ہر دروازے پر دستک دیا. حل ترکا بی یوم الغدیر القم لاحد عذرا، کہا کیا میرے بابا نے غدیر قم میں کس لیے کیلئے کوئی عذر باقی چھوڑا تھا کہ تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا اور امیر المومنین کو چھوڑ دیا. امیر المومنین کے حق کے دفاع کے لیے شہزادی نے ہر در پر دستک دی، ہر دروازے پر دستک دی اور لوگوں کو، مدینے کے افراد کو جھنجھوڑا، مدینے والوں کو جھنجھوڑا. حق کی نصرت کے لیے شہزادی کونین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ تاریخ شہزادی کونین کے واقعات کو بھول نہیں سکتی. عزیزان گرامی، ہمیں آج کے دن یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں شہزادی کونین کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے، ان کے راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ شہزادی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. ہمارے گھر میں شادی ویسے ہو جیسے کہ سیدہ کونین کی، جس طرح سے شادی ہوئی. سیدہ کی شادی کیسے ہوئی؟ جو مہر امیر المومنین نے دیا تھا اسی مہر سے جہیز خریدا گیا. تو مہر اور جہیز کے درمیان میں کوئی تو توافق ہو کہ جتنا مہر ملے گا اسی مہر کے اندر جہیز خریدا جائے گا، جب مہر نہیں دیا جائے گا تو پھر جہیز بھی نہیں دیا جائے گا. اگر مہر کم دیا جائے گا تو جہیز بھی کم خریدا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے بہت بہترین جہیز دیا جائے تو بہت بہترین مہر دیا جائے. تو اب آپ بتائیں کہ یہ جو تاریخ لکھتی ہے کہ جہیز دیا گیا تھا، تو تاریخ یہ بھی تو لکھتی ہے کہ مہر بھی دیا گیا تھا. تو شہزادی کا جہیز تو یاد رہا، علی کا مہر بھول گئے. مہر بھول گئے تو جو امیر المومنین نے جو مہر دیا تھا اسی مہر سے تو جہیز خریدا گیا تھا، پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں وہ طریقے نہیں اختیار کیے جاتے؟ شادی بیاہ اور تمام، نہ خوشی میں علی یاد رہتے ہیں نہ غم میں علی یاد رہتے ہیں. تو غم بھی اپنے طریقے کا، خوشی بھی اپنے طریقے کی، تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی کیا ضرورت ہے آپ؟ کیا شہزادی نے اپنے بابا کی رحلت پر بال کھولے ہوئے سڑک پہ نکل آئی تھی؟ سڑک پہ نکل آئی تھی؟ جب ایسا نہیں کیا تھا تو پھر غم کتنا بھی غم ہو لیکن کیا بال کھول کر سڑک پر خواتین کا چلنا یہ غم کا انداز ہے کہ کس نے بتایا ہے کہ غم میں ایسے کرنا چاہیے؟ کس نے بتایا ہے یہ طریقہ جو ہماری خواتین بال کھولے سڑک پہ چلتی ہیں عاشورہ کے دن؟ یہ کس نے بتایا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے؟ یہ کس کا طریقہ کار ہے؟ غم کا سلیقہ کس سے لیا ہے ہم نے؟ یہ سلیقہ کس سے لیا ہے ہم نے غم کا؟ شریعت کو پامال کر کے کس طرح سے جو ہے غم منایا جاتا ہے؟ شریعت کو پامال کر کے کس طرح سے خوشی منائی جاتی ہے؟ نہ خوشی کے وقت ان کا کردار یاد رہتا ہے نہ غم کے وقت ان کا کردار یاد رہتا ہے، تو پھر ان کی ضرورت ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ہماری زندگی میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں امیر المومنین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہمیں ان کی کوئی زندگی میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کے لیے ان کی ضرورت ہے کہ کیسے اٹھیں کہ ہمیں طریقہ بتاؤ، کیسے بیٹھیں کہ ہمیں طریقہ بتاؤ، نہیں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کیسے کرنی چاہیے اس کے لیے کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ شہزادی کی شادی کس طرح سے ہوئی تھی، امیر المومنین نے کس طرح سے عقد کیا تھا، یہ کوئی سوال نہیں کرتا۔ ولیمے کی بات کی جاتی ہے تو آپ بتائیے حضور نے جو ولیمہ کیا تھا شہزادی کا، آپ بتائیں کہ کس طرح سے ولیمہ کیا گیا؟ ایک صحابی دمبا لے کے آتا ہے، ایک صحابی روٹی کا انتظام کرتا ہے، ایک صحابی کچھ سب صحابہ مل کر جو ہے یہ کام کر، ایسا نہیں کہ سارے صحابہ کھانے کے لیے آ گئے ہوں۔ حضور نے نہ صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی نہ اولاد کی ایسی تربیت کی تھی، سب مل جل کر ایک ساتھ رہے ہیں اور سب مل کر خانوادے کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے، اصحاب ہو کہ ازواج ہو کہ اہل بیت، سب کے سب ایک خاندان کے فرد مانے جاتے تھے، ایک خاندان کا حصہ مانے جاتے تھے۔ نہ یہ کہ کوئی ایک دعوت دے اور دوسرے دعوت کھانے کے لیے آ جائے، بلکہ سب ہی کے سب سب مہمان بھی ہوں اور سبھی میزبان بھی ہوں، یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ تو عزیزان گرامی، سیدہ کی جو روش ہے، سیدہ نے جو کردار نبھایا ہے، اس کو آپ دیکھیں، تاریخ میں پڑھیں کہ کس طرح سے جناب حمزہ کی شہادت پہ آپ نے گریہ کیا ہے، اور کس طرح سے جو ہے آپ نے اور شہدائے یمن کو، شہدائے احد کو کس طرح سے آپ نے جو ہے انہیں پانی پلایا اور کس طرح سے خدمت انجام دی، کس طرح سے آپ نے جو ہے امیر المومنین کی نصرت کی، کس طرح سے آپ نے رسول اکرم کی نصرت کی، کس طرح سے آپ نے خواتین کو تعلیم دی، کس طرح سے آپ نے زحمتیں برداشت کی، کس طرح سے آپ نے جو ہے آپ نے بعد رسول اور بعد رحلت نبی کس طرح سے زندگی گزاری۔ شہزادی کونین کے رونے میں بھی حکمت تھی، جب روتی تھی تو لوگ پوچھتے تھے کہ آخر آپ کیوں رو رہی ہیں، صبر کر لیجئے، تو جہاں صبر کر لوں گی بابا کی رحلت پر، لیکن کیا اسلام کے لٹنے پر بھی صبر کر لوں، کیا نظام اسلامی کے بدلنے پر بھی صبر کر لوں، کیا اس بات پہ صبر کر لوں کہ کوئی حق دینے والا نہیں ہے، کوئی حق پر عمل کرنے والا نہیں ہے، کیا اس بات پر بھی صبر کر لوں کہ سنت نبی مٹائی جائے اور میں صبر کر لوں، سیرت نبی مٹائی جائے اس پر میں صبر کر لوں؟ تو شہزادی کے گریے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور حکومت کے پائے لرز رہے تھے، تو حکومت وقت نے بارہا کہلا بھیجا کہ فاطمہ سے کہیں کہ رونا کم کریں، اس لیے کہ مدینے کی عورتیں بھی آپ کے رونے میں شریک ہو جاتی ہیں، اور یہ بات اقتدار کے کانوں کو گراں گزر رہی ہیں کہ ان کو وہ ان کی روشیں سامنے آ رہی ہیں، ان کا طریقہ کار سامنے آ رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ نظام حق کو بدلا جا رہا ہے، نظام اسلام کو بدلا جا رہا ہے، سنت نبی میں تحریف کی جا رہی ہے، سیرت رسول بدلی جا رہی ہے، نبی کی احادیث کو جلایا جا رہا ہے اور نبی کی سنتوں کو زیر پا روندا جا رہا ہے. اس پر شہزادی کونین نے احتجاج کیا، یہ احتجاج کی آوازیں بلند ہونے لگی اور اقتدار کے پائے لرزنے لگے اور آخر میں یہ ہوا کہ در سیدہ پر آگ و لکڑیوں کا انبار جمع ہو گیا اور وہ شہزادی وہ فاطمہ زہرا، وہ سیدہ کونین کہ جس نے بابا کی رحلت کو برداشت کیا تھا، جس کے زانوں پر رسول اللہ نے آخری سانس لی ہے، وہ فاطمہ زہرا کہ جس نے باپ کی جدائی کو برداشت کیا ہے اور آج اسلام کی اور سنت نبی کو اس طرح سے پامال ہوتی ہوئی دیکھ رہی تھی، احتجاج کی آوازیں بلند ہونے لگی اور اس آواز کو دبانے کے لیے آگ و لکڑیوں کا انبار جمع ہونے لگا اور شہزادی کے دروازے پر اس طرح سے آگ اور لکڑیاں جمع ہو گئی. فاطمہ زہرا کہہ رہی تھی، میں جب تک زندہ رہوں گی حق علی کا دفاع کرتے رہوں گی، نظام ولایت کا دفاع کرتے رہوں گی. اور یہ کہتی ہوئی دروازے تک پہنچ گئی کہ تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر میں نبی کی امانتیں رہتی ہیں، کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے، کیا تمہیں رسول کی حدیث یاد نہیں ہے، کیا تمہیں حسین المنی کی حدیث یاد نہیں ہے، کیا تمہیں فاطمہ و غوث المنی کی حدیث یاد نہیں ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، کیا تم کو حدیث رسول یاد نہیں رہی، کیا تمہیں بیان رسول یاد نہیں رہا. لیکن آگ و لکڑیوں کا انبار نبی کی بیٹی کے دروازے پر جمع ہونے لگا اور شہزادی فریاد کرتی ہوئی در و دیوار کے درمیان میں واقع ہوئی اور ایک ملعون نے اس طرح سے چلتے ہوئے دروازے کو گرایا کہ فاطمہ در و دیوار کے درمیان میں آ گئی. محسن کی شہادت واقع ہوئی اور فاطمہ زہرا اس طرح سے پسلیہ ٹوٹ گئی کہ جب دفن کر رہے تھے تو امیر المومنین نے سیاہ بلند کر کے کہا، نبی کی بیٹی نے اپنے داغ کو مجھ سے چھپائے رکھا. فاطمہ زہرا کی پسلیہ ٹوٹی گئی. فسیر عالم الذین ظلموا ایام قلیلین. پروردگار ذکر قلیل مقبول فرما، مریضوں کا شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کا سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین کو نیست و نابود فرما. پروردگارا مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. پروردگارا شام میں روضہ زینب سلام اللہ علیہا کی حفاظت فرما، کربلا میں کی حفاظت فرما، سامرہ کی حفاظت فرما. پروردگارا منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں کہ آوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارا بانیان مجلس حاضرین مجلس کی اموات کو بخش دے، ان کے درجات کو عالی فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر تمام ارواح مومنین، ارواح شہداء، ارواح مسلمین.